أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير معين والعاقبة للمتقين ونصلي على رسوله الكريم وعدته الطاهرين زمین غصب کرنے کے حوالے سے جی آن تو کر دیا میں نے زمین غصب کرنے کے حوالے سے کل گفتگو آپ کے سامنے آئی تھی اور ابتدائی طور پر یہ بات بیان ہو چکی تھی کہ کسی انداز سے بھی انسان دوسرے کے مال پر تسلط حاصل کر لیتا ہے, چاہے چوری کر کے, ڈاکہ ڈال کے, اس سے چھین کر, اس کے ساتھ زبردستی کر کے, تو ایسی صورت میں یہ غصب کہلاتا ہے. مگر مختلف اشیاء کے غصب کرنے کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں. گفتگو ہو رہی تھی ایسی اشیاء کے بارے میں کہ جو منتقل نہیں کی جا سکتی ہیں. زمین ایسی چیز ہے جو منتقل نہیں کی جا سکتی ہے. چنانچہ انسان کیا ایسا عمل انجام دے کہ جس کی وجہ سے غاصب بنتا ہے, اس حوالے سے جو بات آپ کے سامنے آ رہی تھی وہ یہی تھی کہ مالک کو اپنے مقام سے نکال کر, مالک کو وہاں سے نکال کے, اور اس کے بعد اس طرح کا آنا جانا اور وہاں پر کام کاج کرنے کا تصرف کرے کہ جس کی وجہ سے مالک بالکل بے دخل ہو جائے اور مالک کی جگہ یہ کام کاج کرنا شروع کر دے, آنا جانا شروع کر دے. اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ زمین غصبی ہے, ایسی صورت میں ہم بھی اس زمین میں نہیں جا سکتے, ہم اس مکان میں نہیں جا سکتے, ہم اس جگہ میں نہیں جا سکتے. بلکہ اگر وہاں پہنچ گئے ہیں اس کے بعد اگر ہمیں پتہ چلا کہ یہ زمین غصبی ہے, تو ایسی صورت میں فوراً اس زمین سے, اس مکان سے باہر نکل جانا پڑے گا, ہم رہ نہیں سکتے. اچھا, اب سوال ایک پیدا ہوتا ہے اس میں, اگر ایسا ہے تو کیا حمص کے معاملے میں بھی ایسا ہوگا, زکات کے معاملے میں بھی ایسا ہوگا کہ ہم اپنے ہی مکان میں رہ نہیں سکتے؟ مکان تو ہم نے خریدا تھا, پیسہ ہم نے دیا, مگر اس کا حمص نہیں نکالا, اس کی زکات ہم نے ادا نہیں کی ہے, تو کیا ایسا ہی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس سلسلے میں آیت اللہ سیستانی کا نظریہ ذرا سا مختلف ہے. اگرچہ یہ اس وقت عنوان نہیں ہے اور بیان بھی نہیں ہو رہا, مگر اس کے باوجود یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جب کسی غاصب کی زمین میں ہم داخل ہو جاتے ہیں تو وہاں سے فوراً نکلنا ضروری ہو جاتا ہے. خود ہم نے اس مکان کا خمس نہیں دیا ہے تو کیا یہاں سے بھی فوراً نکلنا ضروری ہو جائے گا؟ اس میں ایک بات تو بالکل واضح ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ مکان اس طرح سے خریدا گیا ہے, دو طریقے ہو سکتے ہیں مکان کے خریدنے کے. ایک تو یہ کہ ایسے پیسے سے مکان خریدا گیا ہے کہ جس پر خمس نہیں نکالا گیا ہے, ایک یہ طریقہ ہے, اور بعد میں اس مکان میں رہائش اختیار کر لی. دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ نہیں, جب ہم نے مکان خریدا اس پر ان پیسوں پر خمس واجب ہی نہیں ہوا تھا, مکان خرید لیا اس کے بعد وہ مکان پڑا رہا, چھ مہینے سال بھر مکان پڑا رہا, اس دوران اس پر خمس واجب ہو گیا, یعنی مکان پر خمس واجب ہو گیا. تو یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. پہلی صورت میں پیسے پر خمس واجب ہو گیا تھا, اس پر خمس نہیں نکالا گیا, اور اس کے بعد مکان خرید کر اس میں رہائش اختیار کر لی. دوسری صورت میں جب ہم نے مکان خریدا اس وقت پیسے پر خمس واجب بھی نہیں تھا, لہذا نکالا ہی نہیں, اور کچھ عرصے کے بعد مکان پر خمس واجب ہوا. آغای سیستانی کا نظریہ یہ ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ پیسے پر خمس واجب ہو گیا اور نہیں نکالا خمس, اور انہی پیسے سے مکان خرید لیا گیا, تو اب اس مکان میں جو نمازیں پڑھی جا رہی ہیں یا اس مکان میں جو رہائش اختیار کی جا رہی ہے, اس میں کوئی قباحت نہیں, اس میں کوئی حرج نہیں. اگرچہ مکان کے پیسوں کا خمس نہ نکالنے کا یہ ذمہ دار ہوگا. فرض کیجئے کہ اگر مکان 40 لاکھ کا خریدا ہے, 40 لاکھ کا خمس نہیں نکالا, تو 40 لاکھ کے خمس نکالنے کا گناہ گار ہے. مگر جو مکان اس نے اس پیسے سے خرید لیا, اس مکان میں جو عبادت انجام دے رہا, وہ عبادت باطل نہیں, عبادت غلط نہیں ہے. اس کے مقابلے میں اگر الٹا ہو جائے کہ جس مکان کو خریدا تھا اس وقت تو خمس واجب نہیں تھا, بعد میں اس مکان پہ خمس واجب ہو گیا, پیسے کی بات نہیں اب اسی مکان پر ہی خمس واجب ہو گیا, تو ایسی صورت میں جو عبادتیں اس میں انجام دی جائیں گی وہ ضائع ہو سکتی ہیں. اچھا, مکان کا استعمال تو حرام ہے, ایسے مکان کو استعمال کر ہی نہیں سکتے کہ جس پر خمس خود اس مکان پہ خمس آ گیا. مکان کی رقم کی بات نہیں ہو رہی, خود مکان, مکان پر اگر خمس آ گیا تو اس مکان کو استعمال نہیں کر سکتے جب تک کہ مشاہد یا اس کے وکیل سے اجازت نہ لی جائے. تو مکان کے سلسلے میں اگر مکان پر خمس واجب ہو گیا ہے تو اس کا مسئلہ وہی ہوگا جو غصبی زمین میں ہوگا, باغ کے باہر نکلو. اگر مکان پر خمس واجب ہو گیا ہے تو باہر نکلنا پڑے گا, تو اس مکان میں رہ نہیں سکتے, اس کو استعمال نہیں کر سکتے. مکان کی رقم پہ اگر خمس واجب ہو گیا ہے تو اس مکان کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, البتہ رقم کے خمس نہ دینے کے گناہگار ہو سکتے ہیں. تو یہ دو الگ الگ باتیں ہیں, ذرا سا اس کی تفصیل کو سمجھنا ضروری تھا. اب آئیے اور ذرا سا آگے کی بات بیان کر رہے ہیں. اصل میں یہ سمجھنا ضروری ہوتا ہے کہ غصب کب صادق آتا ہے, کب کہا جاتا ہے کہ یہ غاصب بنا. تو منتقل ہونے والی چیزوں میں غصب الگ طریقے سے ہوتا ہے, جانوروں میں غصب الگ طریقے سے ہوتا ہے. جو منتقل نہیں ہو سکتی, مکان یا زمین جیسی چیز, اس میں غصب الگ طریقے سے ہوتا ہے. اب گفتگو شروع ہو رہی ہو, اگر کوئی چیز ایسی غصب کی ہے کہ جس کی منفیت کو غصب کیا ہے, جو اس سے فائدہ ہو سکتا تھا, اس چیز سے جو فوائد حاصل ہو سکتے تھے ان فوائد کو غصب کیا ہے, وہ کیا ہے؟ مثلا مکان خود غصب نہیں کیا بلکہ جو مکان کی منفیت ہے, اس کی رہائش ہے, اس کو غصب کیا. اس لیے کہ رہائش کے کا کرایہ دینا پڑتا ہے, لہذا جو رہائش کا کرایہ دینا پڑتا ہے, اس رہائش جو منفیت کہلائے گی, اس منفیت کو غصب کیا ہے. تو ایسی صورت میں کہاں کہاں کیسے غصب صادق آئے گا, سب سے پہلے تو یہی سمجھنا ضروری ہوتا ہے نا کہ غصب بنا یا نہیں بنا. تو منفیت کا غصب کہاں پر بنتا ہے؟ اس سے پہلے ایک جملہ ہے, جو زمین کے بارے میں کل بات آئی تھی وہی چیز آ جائے گی اگر پورے پورے گاؤں پر قبضہ کر لیا ہے. پورے گاؤں پر قبضہ کیا گیا ہے تو اس کا طریقہ کار بھی کیا ہوگا کہ اگر گاؤں کا کوئی مالک ہے تو اس مالک کو نکالنے کے بعد خود اس میں آنا جانا اس طرح سے کرے اور اس میں کام کاج اس طرح سے کرے کہ مستقل طور پر مالک کی مداخلت کے بغیر یہ سب کچھ کر رہا ہے. تو جو زمین کے غصب کا طریقہ کار بتایا گیا ہے وہی گاؤں کے غصب کا طریقہ کار ہوگا. وہی جو لمبی لمبی زمینیں ہوتی ہیں ایکڑوں کے حساب سے جو زراعت میلوں پر پھیلی ہوتی ہے, اس کا طریقہ کار بھی یہی سمجھا جائے گا کہ مالک کو بے دخل کرنے کے بعد اس میں خود آنا جانا کر رہا ہے, خود اس میں اس طرح سے کام کاج کر رہا ہے جیسے مالک ہوتا ہے, اس طرح سے کام کر رہا ہے. چنانچہ گاؤں کا غصب اور زمین کا غصب قریب قریب ایک جیسا ہے. اور گاؤں سے ہماری مراد یہ ہے کہ جو وڈیرے ہوتے ہیں انہوں نے کام کاج کرنے والوں کے لیے کچھ جگہ رکھی ہوتی ہے کہ وہاں ان کی رہائش ہوتی ہے. تو جو رہنے والے افراد ہیں, 10-12 خاندان مثلا آباد ہیں, تو 10-12 خاندان آباد ہونے کی وجہ سے وہ چھوٹا سا گاؤں بن گیا ہے, مگر وہ گاؤں کی ملکیت ہے وڈیرے کی یا مثلا کسی چودھری کی. اگر اس پورے گاؤں پر کوئی شخص قبضہ کرنا چاہتا ہے تو طریقہ کار وہی سمجھا جائے گا جو زمین کے بارے میں بتایا گیا ہے. آئیے آپ دیکھیں گے منفیت کس طرح سے غصب ہوتی, کہاں کہاں منفیت میں انسان غاصب بنتا ہے, کیسے ثابت ہوتی ہے منفیت کی غصب. ھذا کلہ فی غصب الاعیان, یہ اوپر جتنی بات بیان کی گئی, پہلے جتنی بات بیان کی گئی وہ کسی عین کو غصب کرنے کے بارے میں تھی, کھانا پینا غصب کر لیا، بکری غصب کر لی، زمین غصب کر لی، مکان غصب کر لیا، یہ ساری عین ہے، وہ چیز ہے. وَأَمَّا غَصْبُ الْمَنَافِعِ، اب آئیے منفعت، ان چیزوں سے جو فوائد حاصل ہوتے ہیں ان کو اگر کوئی غصب کر لے، فَإِنَّمَا هُوَ بِانْتِزَاعِ الْعَيْنِ ذَاتَ الْمَنْفِعَةِ عَنْ مَالِكِ الْمَنْفِعَتِهَا وَجَعَلُهَا تَحْتَ يَدِهِ. کہتے ہیں اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جو چیز ہے، وہ زمین ہے یا مکان ہے یا اس طرح کی جو بھی چیز ہے، وہ چیز کسی سے چھین لینا، اس سے لے لینا، اور اس کے بعد وہ اپنے کنٹرول میں لے آنا، یعنی اپنا تسلط اس پر قائم کر دینا، اور اس کے بعد اس کو استعمال کرنا شروع کر دینا. کما فی العین المستاجرت اذا اخذ المجر او شخص ثالث من المستاجر واستولى علیہا فی مدت الاجارت. جس طرح کے فرض کیجئے کہ کسی شخص نے مکان کرایہ پر دیا، کرایہ پر دینے کا مطلب ہے کہ اب کرایہ دار کا حق ہے کہ وہ اس مکان میں رہ سکتا ہے، مگر کرایہ دار کو مکان دے ہی نہیں رہا. یعنی کرایہ دار کو مکان دینے کے لیے عام طور پر کچھ ڈپازٹ دینا پڑتی ہے، مثلا فرض کیجئے 1,00,000 روپے ڈپازٹ دیں اور مہانا آپ کا اس کا کرایہ مقرر کر دیں مثلا 5,000 روپے، 5,000 روپے کرایہ اور 1,00,000 روپے ڈپازٹ، 1,00,000 روپے ڈپازٹ کے لے لیے مالک نے، اب کرائے پر دینا چاہیے تھا وہ مکان یا دکان، لیکن کرائے پر دی نہیں، وہ مہینہ گزر گیا، 2 مہینے گزر گئے، 3 مہینے گزر گئے، کرائے پر دی نہیں. جس کی وہ دکان ہے اس کا عین غصب نہیں ہوا، عین تو اس کے اپنے پاس ہے، مگر یہ خود غاصب بن گیا ہے کرایہ دار کی منفعت کا. جو دکان یا مکان اس کو کرائے پر دینا چاہیے تھی وہ اس نے کرائے پر نہیں دی، لہذا مالک مکان خود غاصب بن گیا اس منفعت کا. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مالک مکان نے اس کو کرایہ پر دے دی مگر کسی اور نے اس کی دکان پہ قبضہ کر لیا اور اس کی دکان کو وہ استعمال کرنے لگا. اب اگر اس کی دکان کو استعمال کر رہا ہے تو یہ صحیح ہے کہ مالک کی دکان کو استعمال کر رہا ہے، مگر اصل میں مالک نے تو کرایہ دار کو دے دی، تو نقصان مالک کا نہیں ہو رہا، نقصان کرایہ دار کا ہو رہا ہے. اگر وہ تیسرا آدمی آ کے قبضہ کر لیتا ہے، آپ نے پتہ نہیں الیکشن کے زمانے میں دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا ہے، کوئی خاص جب زمانہ آتا ہے تو اس میں ایسا ہوتا ہے کہ ہر پارٹی والے اپنی گلیوں میں یا محلوں میں اپنی ہر جگہ ٹینٹ لگا کے نہیں بیٹھ سکتے، تو وہ عام طور پر دکانیں کچھ کرائے پر لے لیتے ہیں، کوئی 1 مہینے کے لیے، 15 دن کے لیے، پھر وہاں پر وہ اپنی ساری مصروفیات کر رہے ہوتے ہیں. اب اگر فرض کیجئے کہ اس طرح سے 1 مہینے یا 15 دن کے لیے کرائے پر لینا چاہے یہ سیاسی پارٹی کے لوگ، تو 15 دن کے لیے عام طور پر کوئی کرائے پر نہیں دیتا، سوائے کہ دکان بالکل خالی پڑی ہو اور ویسے ہی 1 مہینے کے لیے بھی عام طور پر کرائے پر نہیں دیتے ہیں. یہ کیا ہوتا ہے، مکان یا دکان جب کرائے پر دی جاتی ہے تو پورے سال کا ایگریمنٹ بنتا ہے. اب یہ سیاسی پارٹی والے آئے، یا یہی صورتحال عید کے دنوں میں بھی ہو سکتی ہے، بہت سارے افراد عید کے دنوں میں مختلف قسم کا کام کاج شروع کر دیتے ہیں رات کے وقت. اگر ایک دکان کرایہ پر دی تھی مالک نے، اور جس نے کرایہ پر لی تھی اس نے دکان کو بند رکھا ہوا تھا، فرض کیجئے عید کا زمانہ آیا، کسی نے وہ دکان کا تالا توڑا، اس دکان میں اپنا سامان رکھ دیا اور سامان بیچنے لگا، یا مثلا وہ الیکشن کا زمانہ آیا، دکان کا تالا توڑا، اس میں بیٹھ گئے وہ سیاسی پارٹی والے، ان کو نکالنا بھی آسان نہیں. اب یہ اگر 15 دن 1 مہینہ یہاں پر بیٹھے رہتے ہیں تو کرایہ دار مالک مکان سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھئی آپ میری دکان خالی کروا کے دیں، اس لیے کہ اس نے تو اس کو صحیح سلامت دی تھی کہ تم لو چابی اور اپنی دکان شروع کرو یا اپنے مکان میں رہنا شروع کرو، مگر بعد میں کسی نے آ کر اس دکان پہ قبضہ کر لیا ہے، وہ چاہے قبضہ 15 دن کا ہو 1 مہینے کا قبضہ ہو، تو یہ 15 دن اور مہینے کا جو قبضہ ہوا ہے اس کا نقصان کرایہ دار کو جائے گا، مالک مکان کو نہیں جائے گا. جو نقصان ہوا اس کا ذمہ دار خود کرایہ دار ہو گیا، یعنی نقصان کرایہ دار کو اٹھانا پڑے گا. البتہ یہ الگ بات ہے کہ اگر شرعی عدالت ہو اور مقدمہ ہو تو جو پیسے ملیں گے وہ بھی کرایہ دار کو ملیں گے، پھر وہاں مالک مکان کو نہیں ملیں گے. تو اس انداز سے یا تو مالک مکان کرائے پر دینے کے بعد دکان اس کے سپرد ہی نہ کرے، یا کوئی تیسرا آدمی آ کے دکان یا مکان میں بیٹھ جائے اور زبردستی اسے استعمال کرنے لگے، تو ایسی صورت میں یہ اس منفیت کا غاصب کہلائے گا۔ اچھا، ایک جملہ بڑا اہم ہے اس میں، سواؤن استوفا تلک المنفیا التی ملک المستاجر عملہ۔ دکان پر اس طرح سے قبضہ کرنے کے بعد، جو میں مثال بنا رہا تھا آپ کے لیے، مثلا سیاسی پارٹی کی مثال ہے، مثلا عید کے زمانے میں مثلا قبضہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں دکانوں پر، یہ والی بات ہے۔ اس میں تو یہ جگہ کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں عید کے دنوں میں یا مثلا سیاست الیکشن کے دنوں میں، لیکن اگر فرض کیجیے کہ اس طرح سے کوئی دکان پر قبضہ کر کے بیٹھ جائے اور استعمال نہ کرے، قبضہ کرے مگر استعمال نہ کرے، استعمال نہ کرنے کے باوجود یہ غاصب کہلائے گا، اور چاہے اس نے 15 دن دکان بند رکھی، اپنے قبضے میں لینے کے بعد 15 دن دکان بند رکھی، ایسی صورت میں بھی اس کو 15 دن کا کرایہ دینا پڑے گا، 15 دن کے کرائے کا غاصب کہلائے گا۔ کرایہ کا مطلب وہ منفیت، اس منفیت کا یہ غاصب کہلائے گا۔ تو کبھی انسان عین کا غاصب بنتا ہے، کبھی منفیت کا غاصب بنتا ہے۔ یا انہوں نے مثالیاں نہیں دی، لیکن ہمارے معاشرے میں اس طرح کی مثالیں عام طور پر بن سکتی ہیں۔ موٹر سائیکل چوری ہو گئی مثلا، موٹر سائیکل کا، اچھا یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ موٹر سائیکل بھی کرائے پر چلتی ہیں، موٹر سائیکل کا 1 گھنٹے کا کرایہ کتنا؟ 50 روپے۔ اچھا سائیکل کا 1 گھنٹے کا کرایہ کتنا؟ بس 10 روپے کرایہ پتا، نہیں نہیں اتنا تو نہیں ہوگا۔ اور موٹر سائیکل کا بھی 50 روپے بغیر پیٹرول وغیرہ کے، اور پتہ نہیں 50 روپے بھی مجھے تو کم لگ رہا ہے جی، 1 گھنٹے کے 50 روپے۔ اچھا فرض کریے اس طرح سے کوئی موٹر سائیکل اٹھا کے لے گیا، یعنی اگر کرایہ پر کسی نے موٹر سائیکل لی اور مطلب سارے دن کے لیے کرایہ پر لے لی، اس نے کرایہ پر موٹر سائیکل لی، ابھی لے کے نکلا تھا کہیں اپنے گھر پر یا اپنی دکان پہ جا کے کھڑا کیا، پتا چلا کہ وہاں سے وہ موٹر سائیکل غائب ہو گئی۔ یہ تو بہت عام سی بات ہے، موٹر سائیکل غائب ہو گئی، یہ خود کرائے کے لے کر آیا تھا اور وہ موٹر سائیکل غائب ہو گئی۔ اچھا ادھر ادھر دیکھا، 2-4 گھنٹے اس میں لگ گئے، 2-4 گھنٹے کے بعد پتا چلا کہ 3 گلی پیچھے وہ موٹر سائیکل کھڑی تھی۔ اب یہ 3 گھنٹے ضائع ہو گئے، تو جو 3 گھنٹے کا نقصان ہوا ہے، یہ جو کرائے پر لینے والا ہے اس کا نقصان سمجھا جائے گا، مالک کا نقصان نہیں سمجھا جائے گا۔ اور اگر عدالت میں مقدمہ چلتا ہے تو جو موٹر سائیکل اٹھا کے لے گیا ہے، وہ جب پیسے لوٹائے گا تو جو کرائے پر لے جانے والا تھا اس کو لوٹائے گا، مالک کو نہیں لوٹائے گا۔ مالک کہے گا بھائی میں نے تمہیں کرائے پر دے دی تھی، اب تم نے استعمال کی تو ٹھیک، تم نے استعمال نہیں کی، کسی اور نے استعمال کی، تو جس نے استعمال کی اس سے تم منفرد واپس لے لو یا اس کی رقم واپس لے لو۔ لہذا یہ چیز فقط مکان کی حد تک نہیں، گاڑی ہے، موٹر سائیکل ہے، دوسری ساری چیزیں، جس کا بھی کوئی فائدہ ہوتا ہو، اس کو کوئی کرایہ ملتا ہو، اور یہ والی بات سائیکل میں بھی آ جائے گی، اس کو کوئی کرایہ ملتا ہو تو وہ کرایہ کا غاصب بھی کہلا سکتا ہے، جس کو کہیں گے منفرد غاصب۔ پھر چاہے وہ استعمال نہ کرے، یعنی اگر فرض کیجیے کہ کسی نے اس طرح سے کیا ہو کہ وہ موٹر سائیکل وہاں سے اٹھا کے تیسری گلی میں لے جا کے کھڑی کر دی، یعنی زیادہ استعمال ہی نہیں کی اس نے، مگر اس کے باوجود وہ ذمہ دار بن جائے گا، تو وہ چیز استعمال کرے یا نہ کرے، دونوں صورتوں میں یہ منفرد کا غاصب کہلائے گا۔ یہ ایک گفتگو مکمل ہو گئی۔ الگ الگ طریقے بتا رہے ہیں کہ کہاں کہاں کیسے کیسے غصب ثابت ہوتا ہے۔ اب تک جتنا غصب کا پہلو آپ کے سامنے آیا وہ یہ تھا کہ ایک آدمی نے مالک کو ہٹانے کے بعد اس پر تسلط حاصل کر لیا۔ اب دوسری صورت یہ بھی ہوتی ہے، اور یہ کراچی کے مضافات میں بھی بہت ہو رہی ہے، جہاں پر قبضہ مافیا یا لینڈ مافیا یا اس طرح کی جتنی تنظیمیں کام کر رہی ہوتی ہیں، اور کراچی سے باہر جہاں قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، وہاں پر بھی ایسا ہو رہا ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے، فرض کیجئے کہ مالک نے ایک جگہ خریدی، ایک جگہ خریدنے کے بعد وہاں پر اس نے رہائش بھی اختیار کر لی. اچھا اس کو پتا نہیں تھا, مالک نے جگہ خریدی, جس سے خریدی وہ بھی صحیح آدمی تھا, اس نے کاغذات وغیرہ سارے سپرد کیے, مگر جو مضافات کے علاقے ہیں, دور دراز کے کراچی کے جتنے علاقے ہیں وہاں جھگڑے چلتے ہی رہتے ہیں, اور جھگڑے اس انداز سے چل رہے ہوتے ہیں کہ ایک زمین پر یا ایک مکان پر دو تین چار دعوے دار ہوتے ہیں. یہ کہہ رہا تھا میرا ہے, وہ کہہ رہا ہے میرا, وہ کہہ رہا ہے میرا, وہ کہہ رہا ہے میرا, مثلا دو دو تین تین دعوے دار ہو رہے ہو. اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک شخص نے مثلا ایسا مکان خریدا, مکان خریدنے کے بعد اس نے سارے کاغذات وغیرہ سارے وصول کیے تھے, جس آدمی سے خریدا حقیقتا اس کا مکان بھی تھا, تو یہ خرید و فروخت بالکل صحیح ہو گئی, جو پیسے اس کو دیے وہ پیسے اس کے ہو گئے, جو مکان اس سے لیا وہ مکان اس کا ہو گیا, مگر اس مکان کے ایک دو دعوے دار اور بھی ہیں, کہہ رہے ہیں گے ہمارا مکان ہے. اس میں کیا ہوتا ہے, کراچی کے مضافات میں اس طرح کی بہت ساری مثالیں مل جائیں گی. رات اور رات کچھ افراد ایک دم حملہ کرتے ہیں اور مکان کے اندر گھس جاتے ہیں, اور گھسنے کے بعد وہ مکان کے جتنے حصے پر قبضہ کر سکتے ہیں اتنے حصے پر قبضہ کر لیتے ہیں. اچھا یہ خالی ہمارے شہر کی بات نہیں ہے, یہ چیز تو آپ کو مقدس ترین مقامات پر بھی ملے گی. وہ افراد کے جو حج کرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں, ٹھیک مینا کے میدان میں یہی کام کر رہے ہوتے ہیں. مینا کے میدان میں ہر انسان کو قریب قریب ایک قبر کے برابر جگہ دی جاتی ہے کہ وہ بس سیدھا لیٹ سکتا ہے, باقی ادھر ادھر ہونا چاہے انہیں. اس قبر کے برابر کی جگہ کی بڑی قیمت ہوتی ہے مینا کے میدان میں, لاکھوں کا مجمع ہے, پوری دنیا سے لوگ آئے, وہ لاکھوں کے مجمع میں مینا کا میدان. حقیقت یہ ہے کہ جتنا مینا کا میدان شریعت میں بتایا گیا تھا کہ یہ میدان ہے مینا کا, مثلا اس میں قیام کرنا ہے, مگر اتنا بڑا مجمع ہے کہ اس وقت وہ لاکھوں کا مجمع مینا کے میدان میں آ ہی نہیں سکتا, وہ مینا کے میدان سے باہر نکل جاتا ہے. اچھا وہ ایک الگ مسئلہ ہے پھر کہ ان کا حج ہوا کہ نہیں ہوا, کہ مینا کے میدان میں قیام ہی نہیں کیا انہوں نے, حج ہوا کہ یہ ایک الگ داستان. لیکن جو افراد مینا میں رہ رہے ہوتے ہیں ان کا باقاعدہ ایک حصہ ہوتا ہے, بھائی اتنے حصے میں یہ 50 آدمیوں کے لیے حصہ ہے, یہ دوسرا حصہ ہے, یہ مثلا مزید 50 آدمیوں کے لیے حصہ ہے, اور وہ فقط 3 دن رہنے کی جگہ ہوتی ہے, 3 دن کے بعد وہاں حج ختم ہو جاتا ہے. اور وہاں پر یہ معلوم کرنا کہ ہمارے قافلے والا حصہ کون سا ہے, یہ آسان کام نہیں ہے, اگرچہ نمبر ومبر لگے ہوتے ہیں مگر اتنا مشکل ہے. 20 لاکھ کے مجمع میں ہمارے قافلے والی جگہ کو تلاش کرنا کہ ہمارے قافلے والی جگہ کون سی ہے, یہ آسان نہیں. یعنی اگر انسان قافلے کے ساتھ نہ جائے تو اس کے لیے شاید ممکن ہی نہ ہو, 3 دن خالی اپنی جگہ میں ڈھونڈنے میں لگا دے گا کہ میری جگہ ہے کدھر. اچھا اب وہاں پر بھی ہوتا کہ یہ آپ 50 افراد کی جگہ ہے, وہ 50 آدمی کا قافلہ تھا 50, لیکن دوسرے قافلے والے بھی, قافلے والے نہیں دوسرے لوگ بھی وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ہماری جگہ, تو کیا ہوتا ہے, ایک 50 آدمی اس جگہ میں گھس رہے, دوسری طرف سے دوسرے 50 آدمی اس جگہ میں گھس رہے کہ نہیں ہماری جگہ. تو یہ چیزیں وہاں پر بھی ہو رہی تھی. جیسے میں مکان کی مثال آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ مکان ایک آدمی نے بالکل صحیح خریدا, دوسرے کو پتا چلا کہ بھائی اس نے خریدا, وہ ایک دم اس کے مکان میں گھس گئے. اب اگر یہ مکان میں اس طرح سے گھس گئے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کن چیزوں کے غاصب کہلائیں گے, عین کے غاصب, منفیت کے غاصب, اور کس حد تک یہ غاصب کہلائیں گے. اب یہ دوسرے عنوان کی چیز آپ کے سامنے شروع ہو رہی ہے. لو دخل الدار وسکنها مع مالکها فان کان المالک ضعیفا غیر قادر علی مدافعته و اخراجه فان اختص استیلاؤه و تصرفه بطرف معین منها اختص الغصب والزمان بذلک الطرف دون الاطراف الاخر. کہتے ہیں اگر ایک شخص مکان میں رہ رہا تھا, دوسرا شخص کے اندر داخل ہوا اور اس کے اندر اس نے رہنا شروع کر دیا, ظاہر ہے کہ دوسرا شخص داخل ہوگا تو جو مکان کا مالک ہے وہ ویسے برداشت نہیں کرے گا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مکان کا مالک اس کو باہر نکالنے کی صلاحیت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا, دو الگ الگ بات. اگر یہ غاصب کو باہر نکالنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا, جیسے عام طور پر یہی ہوتا ہے, وہ جو داخل ہوئے ہوتے ہیں وہ تو مافیا کے لوگ ہوتے ہیں, وہ صلاحیت ہی نہیں رکھتا کہ مالک مکان ان کو باہر نکال دے, اچھا اب وہ ان کے ساتھ آ کے انہوں نے رہنا شروع کر دیا, مالک مکان بےچارا اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہے, لہذا وہ ان کو بچانے کی کوشش کرے گا, ان کے پردے کے انتظام کرنے کی کوشش کرے گا, دوسری چیزوں کا, مگر جتنی جگہ ان لوگوں کے ہاتھ میں آ گئے اتنی جگہ پر وہ لوگ رہ رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ اگر اس طرح سے وہ مالک مکان کے ساتھ رہ رہا ہے کہ مالک مکان بےچارا کمزور ہے اور ان کو باہر نہیں نکال سکتا ہے, تو کہتے ہیں اب یہاں پر اگر قبضہ کرنے والوں نے فقط ایک جگہ پر قبضہ کیا ہے, ایک حصے پر قبضہ کیا ہے مکان کے, اور ان کے تصرفات فقط وہیں تک ہیں, اسی کمرے تک, اسی محدود جگہ تک ہیں, تو ایسی صورت میں یہ لوگ فقط اس کمرے کے غاصب کہلائیں گے, اور اگر کوئی زمان ان پر آئے گا, یعنی اگر فرض کیجیے مکان کو کوئی نقصان پہنچا ہے, تو زمان ان پر جو آئے گا وہ اسی جگہ کا زمان آئے گا, دون الاطراف الاخر, مکان کے دوسرے حصوں کا زمان ان پر نہیں آئے گا. فرض کیجیے کہ مکان ہے پانچ کمرے کا, یہ لوگ داخل ہو گئے اور داخل ہونے کے بعد اس طرح سے انہوں نے قبضہ کیا مکان کے ایک حصے کا کہ ایک کمرے میں یہ لوگ قبضہ کر کے بیٹھ گئے, تو اسی ایک کمرے کے یہ غاصب کہلائیں گے. اچھا, اسی کمرے کے غاصب کہلانے کا مطلب یہ ہوا کہ اگر مکان کو کوئی نقصان پہنچتا ہے, اس حصے کو نقصان پہنچتا ہے تو یہ ذمہ دار ہیں, دوسرے حصے کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو ذمہ دار نہیں ہے. مطلب کیا؟ مثلا فرض کیجیے مکان میں داخل ہو گئے, کوئی ایسا معاملہ پیش آ گیا کہ جس کی وجہ سے جو میں مثال آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں, یہ مافیا والے بھی ہیں اور جو ڈکیتی کرنے والے ہیں وہ بھی اسی طرح کے ہوتے ہیں. قبضہ کر لیا انہوں نے, جیسے ڈاکو لوگ مال سامان کہیں سے اٹھانے کے بعد جب پولیس ان کے پیچھے پڑ جاتی ہے تو کسی مکان میں داخل ہو جاتے ہیں, جب کسی مکان میں داخل ہو جاتے ہیں تو مکان کے کسی ایک حصے پہ وہ قبضہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں ڈاکو. اب مکان میں ڈاکو چھپے میں, مگر ایک ہی حصے میں چھپے میں. اب اگر فرض کیجئے کہ عام طور پر پولیس والوں کو کچھ دیر کے اندر اندر ہی پتا چل جاتا ہے کہ ڈاکو لوگ کون سے حصے میں ہیں, پولیس والے وہاں سے ان کو نکالنے کی کوشش کریں گے اور یہ لوگ حملہ کریں گے, ظاہر ہے نتیجہ کیا ہوتا ہے, آپس میں فائرنگ ہوتی ہے. تو فائرنگ میں جہاں ہو رہی ہوتی ہے, جہاں سے ڈاکو لوگ فائرنگ کر رہے ہوتے ہیں وہیں سے پولیس والے بھی فائرنگ کر رہے, تو یہ مکان کو نقصان پہنچ رہا ہے, یہ جس حصے کو ان کو نقصان پہنچ رہا ہے اتنے حصے کے یہ ذمہ دار کہلائیں گے, اس لیے کہ اتنے حصے پر یہ قابض ہیں. وہ انکان استیلا ہو و تصرفات ہو و تقلبات ہو فی عامت اطراف الدار و اجزایا فل اظہر کون ہو غاصبا و ضامنا لتمام الدار لا ضامن لہا بالنسبت. لیکن اگر فرض کیجئے کہ یہ جو داخل ہونے والے ہیں یہ مکان کے ہر حصے میں آ رہے ہیں جا رہے ہیں اور ہر حصے پر ان لوگوں کا تسلط آ گیا ہے, ڈاکوؤں کے حوالے سے تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ ہر حصے پر یہ لوگ قابض ہو جاتے ہیں. اگر یہ مکان کے ہر حصے پر قابض ہو گئے ہیں اور ہر حصے پر اس طرح سے پولیس والوں کی طرف سے فائرنگ ہو رہی ہے, تو ایسی صورت میں یہ تمام مکان کے جتنا نقصان پہنچ رہا ہے ان تمام کے ذمہ دار بنیں گے. ایک سوال ہے یہاں پر, سوال یہ کہ یہ ڈاکو لوگ اکیلے کیوں ذمہ دار بنیں گے؟ فرض کیجئے کہ مکان پولیس کی فائرنگ کی وجہ سے نہیں, کوئی اور ان لوگوں کے نقصان پہنچانے کی وجہ سے نہیں, ویسے اگر مکان کو کوئی نقصان پہنچتا ہے اور کوئی چھت وت گر جاتی ہے, ہوا چلی اور مکان کی چھت گر گئی, یا کوئی اور وجہ ہوئی اور مثلا مکان کی ایک دیوار گر گئی, تو سوال یہ پیدا ہوگا کہ اب ان لوگوں نے کچھ نہیں کیا, ان لوگوں کی وجہ سے چھت نہیں اڑی ہے, ان لوگوں کی وجہ سے دیوار نہیں گری ہے, بس ویسے ایک دیوار گر گئی. کہتے ہیں کہ اگر ان لوگوں نے کچھ نہ بھی کیا ہو تب بھی یہ لوگ ذمہ دار ہوں گے, اگر انہوں نے کچھ نہیں کیا مگر اس کے باوجود جب ذمہ دار ہوں گے, اس وقت یہ لوگ غاصب ہیں اور غاصب کے ہاتھ میں جب چیز آ جائے اور اس کو نقصان پہنچے تو یہ ذمہ دار ہوتے ہیں, جو غصب کا طریقہ کار ہوتا ہے تب بھی یہ ذمہ دار. اور جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ جو چھت گری ہے وہ ساری چھت کے یہ ذمہ دار ہوں گے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ساری چھت کے ذمہ دار کیوں ہوں گے؟ اس لیے کہ مکان میں جن کا مکان ہے وہ بھی تو رہ رہے ہیں, تو وہ بھی تو اس مکان کو استعمال کر رہے ہیں, بلکہ وہ تو شاید زیادہ استعمال کر رہے ہیں, یہ جو داخل ہونے والے ہیں وہ اتنا استعمال نہیں کر رہے. تو یہ سارے چھت کے یہ ذمہ دار کیوں ہوں گے؟ اگر چھت گری ہے اور چھت کو بنانے میں پھر مثلا 10,000 روپے کا خرچہ ہے, تو آدھا خرچہ جو مکان میں رہنے والے ہیں ان کو دینا چاہیے اور آدھا خرچہ ان لوگوں کو دینا چاہیے, وہ غاصب ہے, ان کی وجہ سے تو یہ چھت نہیں گری تھی, تو آدھا ان کو دینا چاہیے آدھا ان کو دینا چاہیے, اس لیے کہ یہ بھی رہ رہے تھے ساتھ. مگر کہہ رہے ہیں کہ نہیں, غاصب کا اصول. اچھا اس میں اختلاف ضرور ہے, مجتہدین کے درمیان اختلاف ہے, اور اس اختلاف کی وجہ سے میں نے ذرا سی تفصیل آپ کے سامنے بیان کی ہے کہ کچھ مجتہدین کہتے ہیں کہ پورا ذمہ دار یہ لوگ نہیں ہوں گے, آدھا پیسہ دوسرے دیں گے آدھا پیسہ یہ دیں گے. مگر اگر سیسانی کا پتہ ہے کہ نہیں, پورے ذمہ دار ہیں, اگر نقصان پہنچا ہے تو پورے کے یہ لوگ ذمہ دار ہوں گے. فلو ان حدم بازوہا زمین و تمام ذالک الباز, لہٰذا اگر مکان کا کچھ حصہ ٹوٹ جاتا ہے تو یہ تمام کے ذمہ دار ہوں گے, جو حصہ ٹوٹ گیا ہے اس پورے کے یہی لوگ ذمہ دار ہوں گے. یہ تو ہو گئی اگر مکان کی ٹوٹ پھوٹ یا اس طرح کی کوئی بات ہوئی ہے, لیکن یہ مکان میں آ کے جو زبردستی رہنے لگے تو اس کا مطلب ہے کہ جو کرایہ دار والا طریقہ کار تھا وہ انہوں نے مکان کی منفیت بھی تو حاصل کی ہے, اس کا فائدہ بھی تو حاصل کیا ہے, تو منفیت کا کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں کما یزمنو منافع المستفاد بل ول مفوتتو دون مستفا المالک بنفسہ, بلکہ اگر یہ اس طرح سے مکان پر آ کے رہنے لگتے ہیں تو جو مکان کا کرایہ بنتا ہے ان کو کرائے کی رقم بھی ادا کرنا پڑے گی, جتنے دن یہ لوگ اس طرح سے رہیں کرائے کی رقم بھی ان کو دینا پڑے گی. پھر یہ چاہے مکان کے, یعنی اس طرح سے لوگ مکان پہ قابض ہو گئے کہ مکان میں جہاں چاہے آئیں جہاں چاہے جائیں, اس طرح سے قابض ہو گئے, تو اگر چاہے مکان کے ایک حصے کو استعمال کر رہے ہیں دوسرے حصے کو استعمال نہیں کر رہے ہیں, مگر اس کے باوجود جس حصے کو استعمال نہیں کر رہے ہیں اس کا بھی ان کو دینا پڑے گا, اس کی بھی رقم ان کو ادا کرنا پڑے گی. ہاں اگر کوئی حصہ ایسا ہے مکان کا کہ جہاں مالک مکان اس کے بیوی بچے خاص محدود ہو کے رہ گئے, ایک کمرہ دو کمرے, اور وہ اس جگہ پہ داخل نہیں ہو پا رہے, تو ظاہر ہے کہ اس حصے کے کرائے کے یہ لوگ ذمہ دار نہیں ہوں گے, چونکہ اس طرح کے مسائل عام طور پر جو دور دراز کے علاقے ہوتے ہیں وہاں زیادہ پیش آتے ہیں, ہمارے یہاں اس طرح کے مسائل نہیں ہیں, اس لیے اس کو سمجھنا بھی ذرا ہو سکتا ہے ممکن ذرا دشوار ہو رہا ہو آپ کے لیے. یہ ساری گفتگو اس صورت میں تھی کہ مالک مکان ان کو نکال نہیں سکتا تھا, لیکن کچھ ایسے مقامات ہوتے ہیں جہاں مالک مکان نکال سکتا ہے, جیسے فرض کیجئے کہ ڈیفینس کا علاقہ ہے, ان کی زمین بڑی ہے, چھوٹے سے حصے میں انہوں نے مکان بنایا ہوا ہے, اور زمین کے پیچھے والے حصے میں کبھی وہ فقیر اور مسکین قسم کے لوگ آتے ہیں, جھونپڑی لگا کے بیٹھ جاتے ہیں, زمین ان کی تھی مگر ان کے بنگلے کے پیچھے انہوں نے وہ جھونپڑی وونپڑی کچھ ایسی لگائی اور وہاں پر بیٹھ گئے وہ, تو اب یہ لوگ مکان مالک کے مقابلے میں کمزور ہیں, مکان مالک جب ان کو باہر نکالنا چاہے نکال سکتا اپنی زمین سے. پہلی صورت یہ تھی کہ وہاں مکان مالک کمزور تھا, اب دوسری صورت یہ بتا رہے ہیں کہ نہیں مکان مالک طاقتور ہے, اس کے باوجود اس کی زمین پہ آ کے کچھ لوگوں نے اس طرح سے جھونپڑی وونپڑی بنا دی, یا مکان کے اندر آ گئے ہیں اور مکان کے اس طرح سے حصے میں آ کے انہوں نے رہنا شروع کر دیا ہے وہاں پر, تو ایسی صورت میں یہ غاصب کہلائیں گے کہ نہیں کہلائیں گے؟ ابھی تو بات اسی بات کی ہو رہی ہے کہ غاصب کب کہلاتا ہے کب نہیں کہلاتا. ہذا اذا کان المالک ضعیفا, جو پہلی صورت بتائی تھی اس میں مالک کمزور تھا ضعیف تھا چنانچہ وہ باہر ہی نہیں نکال سکتا تھا, اما لو کان الساکن ضعیفا, لیکن اگر صورت حال ایسی ہو کہ جو داخل ہوا ہے زمین میں, جو داخل ہوا ہے مکان کے اندر, وہ کمزور آدمی ہے بیچارہ, بمعنی انہ لا یقدر علی مقاومت المالک, یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مالک کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے, جب چاہے مالک اس کو باہر نکال سکتا ہے. وانہ کلما اراد ان یخرجہ من دارہ اخرجہ, جب بھی مالک چاہے ان کو مکان سے باہر نکال سکتا ہے, اپنی زمین سے باہر نکال سکتا ہے, مگر وہ آ کے انہوں نے وہاں رہائش اختیار کر لی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس طرح سے کسی کی زمین میں آ کے جو جھونپڑی بنا کے وہ لوگ رہنا شروع کر دیتے ہیں, اور مالک مکان طاقتور ہوتا ہے, وہ جب چاہے ان کی جھونپڑیاں اکھاڑ کے پھینک سکتا, یہ لوگ ایسی صورت میں غاصب کہلائیں گے یا نہیں کہلائیں گے؟ فرماتے ہیں فظاہر عدم تحقق الغاص, ظاہر یہ ہے کہ یہ لوگ غاصب نہیں بنے، ان کو غاصب نہیں کہہ رہے، اس لیے کہ غصب کی تعریف کیا ہے کہ یہ لوگ تسلط حاصل کریں، کنٹرول حاصل کر لیں اس طرح سے کہ مالک پھر کچھ نہ کر سکے، یہاں ایسی بات نہیں ہے، ان لوگوں نے آگے جھوپڑیاں بنا لی ہیں مگر اس کے باوجود ان کا تسلط نہیں آ سکا، مالک پھر بھی طاقتور ہے وہ نکال سکتا ہے ان کو. ولل ید، اور نہ ہی یہ کہا جائے گا کہ ان کا ہاتھ کسی چیز پر آ گیا ہے، کیونکہ ہاتھ اگر کسی چیز پر آ جاتا ہے تو ذمہ دار بن جاتا ہے انسان، لہذا یہ بھی نہیں مانا جائے گا کہ ان کا ہاتھ کسی چیز پر آ گیا ہے. فلیس علیہ ضمان الید، تو اب ایسی صورت میں جو ضمان الید یعنی کسی چیز پر اگر ہمارا تسلط ہو جائے تو ہم ضامن ہو جاتے ہیں، اس طرح کا ضمان بھی ان پر نہیں آئے گا، اس طرح کی کوئی چیز بھی ان پر نہیں آئے گی. یعنی اگر یہ لوگ کسی زمین میں داخل ہو کے اس طرح کی کوئی چیز کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے زمین خراب ہو رہی ہے، مکان خراب ہو رہا ہے، تو ٹھیک ہے یہ لوگ ضامن ہیں. لیکن فرض کیجئے کہ یہ لوگ آ کر وہاں رہے اور انہوں نے فقط درخت کے ساتھ مثلا کوئی رسی باندھی تھی اور رسی کے ساتھ انہوں نے اپنے کوئی پردہ وردہ اوپر باندھ دیا تھا چھت کے طور پر، اور اتفاق ایسا ہوا کہ وہ آندھی چلی اور درخت ہی گر گیا، تو اب ان کی وجہ سے درخت نہیں گرا ہے، وہ آندھی آنے کی وجہ سے درخت گرا ہے، آندھی آنے کی وجہ سے درخت گرا ہے تو یہ لوگ ضامن نہیں ہوں گے. اگرچہ درخت کے ساتھ انہوں نے رسی باندھی ہے مگر اس کے باوجود پھر بھی یہ نہیں کہلائے گا کہ ان کا ہاتھ درخت پر آ گیا، یہ لوگ درخت پر مسلط ہو گئے، یہ نہیں کہلائے گا. چنانچہ اگر آندھی آتی ہے اور درخت گر جاتا ہے تو یہ ذمہ دار نہیں مانے جائیں گے. نعم علیہ بدل مصطفیٰ ہو من منفعت الدار ما دام کونہ فیہا، ہاں مگر یہ لوگ جو زمین میں آ کے جھوپڑی لگا کے بیٹھ گئے یا مثلا مکان کے اندر اس طرح سے ایسے مکان تھا، کچھ وڈیرے ایسے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی زمینوں میں مکان بنائے ہوتے ہیں، یا کچھ وڈیرے کی بات نہیں، وہ شہر کے بھی لوگ ہیں بہت سارے، انہوں نے زمین میں مکان بنایا، وہ ہفتے میں کبھی جاتے ہیں، کبھی چار دن میں جاتے ہیں، کبھی مہینے میں جاتے ہیں، تو وہ مکان خالی پڑا تھا، وہاں کے کسی نے رہنا شروع کر دیا مثلا، تو یہ مکان کے اندر رہ رہے ہیں، مگر مالک جب چاہے ان کو باہر کر سکتا ہے، طاقتور لوگ نہیں، تو یہ لوگ ضامن نہیں بنے مکان کو اگر خود بخود کوئی نقصان پہنچتا ہے، یہ لوگ ضامن نہیں بنے. مگر یہ جتنے دن اس طرح سے مکان میں رہیں گے یا جتنے دن اس زمین میں رہیں گے اتنے دن کی منفعت کے یہ لوگ ذمہ دار ہو جائیں گے. مثلا یہ اگر 15 دن اس طرح سے ٹھہر جاتا ہے کوئی مکان میں تو 15 دن کا جو کرایہ بن سکتا ہے اس کرایے کے یہ ذمہ دار بن جائیں گے، اس کو کرایہ دینا پڑے گا ان کا. آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ ضرور ایسے ہوں گے، اور یہ سیزن بھی ابھی آ رہا ہے کہ گرمیوں میں فارم پر جاتے ہیں، جو فارم پر جا رہے ہوتے ہیں وہ فارم پر مکان ایک دو بنے ہوتے ہیں، کچھ لیڈیز کے لیے بنے ہوتے ہیں، کچھ جینٹس کے لیے بنے ہوتے ہیں، باقی فارم ہوتا ہے، تو سارا ہفتہ وہ مکان خالی رہتا ہے، عام طور پر ہفتے والے دن یا اتوار والے دن یا چھٹی والے دن لوگ آتے ہیں اس میں فارم پہ رہتے ہیں، تو جو خالی مکان پڑا ہوا تھا وہاں مطلب کوئی آ کے اس میں کسی نے رہنا شروع کر دیا، یا وہیں کام کرنے والے، وہ جو اسی جگہ پہ کام کرنے والے ہیں انہوں نے اپنے بچوں کو لا کے اس مکان میں ڈال دیا کہ بھائی کوئی اور جگہ نہیں، چلو ابھی یہاں رہو، تو مالک کی اجازت کے بغیر ایسا کریں تو مالک جب چاہے ان کو باہر نکال سکتا ہے، مگر مالک کی اجازت کے بغیر کریں گے تو ایسی صورت میں جتنے دن یہ رہیں گے اتنے دن یہ کرائے کے ذمہ دار بنیں گے، اس چیز کو جو اس جگہ کو استعمال کیا ہے اس جگہ کو استعمال کرنے کی ذمہ دار کہلائیں گے. تو اگر مالک کمزور ہو تو ایک الگ صورت ہوتی ہے، مالک طاقتور ہو تو ایک دوسری صورت ہوتی ہے. یہاں پر جو ان کے مالک کے جگہ پر آ کر بیٹھنے والا ہوگا اس کو غاصب نہیں کہا جائے گا، لیکن غاصب نہ ہونے کے باوجود وہ جو جگہ استعمال کر رہا ہے اس کا ذمہ دار کہلائے گا. ساری صورتیں وہ بتا رہے ہیں کہ جہاں پر کہاں کہاں غاصب کہلائے گا. اب یہ جو مثال آ رہی ہے بالکل ہی مثلا ہو سکتا ہے شہر والوں کے کام کی نہ ہو، مگر ہم اس کو جلدی جلدی ختم کر لیتے ہیں تاکہ اس کے بعد جو آنے والی گفتگو ہے وہ شاید زیادہ دلچسپ ہوگی. عربی زبان میں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں جانور کے حوالے سے. جانور کو آگے سے اس کی مہار پکڑ کے چلانا, جانور کو پیچھے سے چلانا. وہ جانور کے پیچھے مثلا لکڑی لے لے کر اشارہ کر کے مثلا جانور کو چلانا. اچھا اردو زبان میں دونوں کے لیے ہانکنے کا لفظ استعمال ہوتا ہے. جو آگے سے پکڑ کے کھینچ کے لے لا رہا ہے اس کو بھی ہانکنا کہتے ہیں, تو ہانک کے لے جا رہا ہے اس کو. جو پیچھے سے چلا رہا ہے جانور کو اس کے لیے بھی ہانکنے کا لفظ ہے. عربی زبان میں دو الگ الگ الفاظ. جو آگے سے پکڑ کے لے جا رہا ہوتا ہے جانور کو اس کو کہتے ہیں قائد, جو قیادت کر رہا ہے. اور جو پیچھے سے جانور کو چلا رہا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں سائق. تو یہ دو الگ الگ الفاظ استعمال کر رہے ہیں. اور جانور میں کب انسان غاصب بنتا ہے وہ ان دونوں کے دونوں الفاظ کے کو پیش نظر رکھنے کے بعد زیادہ بہتر طور پر بات سمجھ میں آ جائے گی. لو اخذ مقبض الدابۃ فقادھا وکان المالک راکبا علیہا. کہتے ہیں کہ اگر جانور کی مہار پکڑ لی, مثلا گھوڑے کا آگے والا حصہ یا اونٹ کا آگے والا حصہ وہ پکڑ لیا اور مثلا اس نے چلانا شروع کر دیا اس کو. اب یہ جو مثال ہے یہ دیہات والے اس کو سمجھ سکیں گے, اس لیے کہ دیہاتوں میں تو اس طرح کی باتیں پیش آتی ہیں. آگے سے اس نے چلانا شروع کر دیا, حالانکہ جو مالک ہے وہ جانور پہ بیٹھا ہوا ہے وہ, مگر مالک کچھ بول نہیں سکتا ہے, اس لیے کہ جو آگے سے پکڑ کے لے جانے والا ہے وہ کوئی وڈیرے کا بیٹا ہے یا کوئی ایسا ہے یا ایسا بڑا آدمی ہے جس کو کوئی بول ہی نہیں سکتا. یہ حالانکہ جانور کا مالک جانور پہ بیٹھا ہوا ہے مگر اس نے آگے سے پکڑا ہوا اٹھا لے جا رہا ہے. اگر مالک بیٹھا ہو فَإِن كَانَ فِي الضَّعْفِ وَعَدَمِ الْاِسْتِقْلَالِ بِمُصَابَةِ الْمَحْمُولِ عَلَيْهَا كَانَ الْقَائِدُ غَاصِبًا لَهَا. یہ مالک بیٹھا ہوا ہے مگر یہ مالک بیچارہ کمزور ہے اور مالک کی حیثیت جانور پر ایسے ہے جیسے جانور پر سامان لادا گیا ہے. سامان لادا گیا تو سامان کیا کر سکتا ہے؟ کچھ نہیں کر سکتا. یہ مالک بھی بیچارہ ایسا کچھ نہیں بول سکتا, بالکل اس کی ایسی حیثیت ہے جیسے بوجھ لادا گیا ہے بس جانور پر, اس کے علاوہ کچھ نہیں. اور وہ پکڑ کے لے جا رہا ہے آگے. تو کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں جو کھینچ کے لے جانے والا ہے وہ فقط جو کھینچ کے اتنا وہ کھینچ کے لے جا رہا ہے اسی وجہ سے, فقط کھینچنے کی وجہ سے وہ جانور کا غاصب بن جائے گا, پورے کے پورے جانور کا یہ غاصب بن جائے گا. وَيَتْبَعُ زِمَان اور اس پر زِمَان بھی آ جائے گا. زِمَان آ جائے گا کا مطلب کیا؟ وہ کھینچ کے لے جا رہا تھا اور جانور اتفاق سے کسی پتھر وتھر سے ٹکرایا, نیچے گر گیا اور جانور کی ٹانگ ٹوٹ گئی. تو اب جانور کی ٹانگ ٹوٹنا سبب بنا یہ کھینچنے والا, چنانچہ یہ ذمہ دار بن جائے گا. اگر کیا مالک اوپر بیٹھا ہوا ہے مگر اس کے باوجود یہ ذمہ دار بن جائے گا. ولو کانا بالعکس اور اگر معاملہ برعکس ہو, برعکس کا مطلب کیا ہے؟ بے انکان المالک راکباً قویاً قادراً علی مقاومتہ و مدافعتہ. یعنی جو جانور پر مالک بیٹھا ہوا ہے وہ طاقتور ہے, وہ جو مہار پکڑ کے لے جا رہا تھا اس کو روک سکتا ہے, اس کو منع کر سکتا ہے. اگر وہ طاقتور اور قوی ہے فظاہر عدم تحقق الغص من القائد اصلا, تو ایسی صورت میں یہ غص صادق نہیں آئے گا, اس کو غاصب نہیں کہیں گے. جو مثلا پکڑ کے لے جا رہا ہے اس کو غاصب نہیں کہیں گے. تو ایک ہی عمل ہے مگر ایک صورت میں وہ غاصب ہے, دوسری صورت میں وہ غاصب نہیں ہے. فلا زمانہ علیہ ہے لو تلفت الدابۃ فی تلک الحالہ, لہٰذا اس پر کوئی زمان نہیں آئے گا اگر جانور تلف ہو جاتا ہے کسی وجہ سے. زندگی اور موت کا کوئی بھروسہ تو نہیں ہوتا نا. اس نے پکڑا اور کھینچا ہی تھا کہ ایک دم پتہ نہیں کیا وہ ہارٹ فیل ہو گیا جانور کا, وہ نیچے گر پڑا. مثلا وہ نیچے گر پڑا, اب یہ کھینچنے والا یہ ضامن نہیں ہوگا, اس لیے اس کی وجہ سے کچھ نہیں ہوا, یہ ضامن نہیں ہوگا اس لیے کہ مالک طاقتور تھا, وہ چاہتا تو منع کر سکتا تھا, وہ روک سکتا تھا, لہذا یہ ضامن نہیں ہوگا. نہ عملہ اشکالا فی زمان ہی لہا لب اتفاق تلف بے سبب قبض ہی لہا. ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر اس کے کھینچنے کی وجہ سے جانور مر جائے, یا اس کے کھینچنے کی وجہ سے جانور کو نقصان پہنچ جائے تو چاہے مالک طاقتور ہے اس کے باوجود یہ ضامن بن جائے گا. یعنی مالک منع کر سکتا ہے مگر منع کرے اتنی دیر میں وہ جو کھینچ کے تھوڑا سا لے گیا اسی میں جانور کو کوئی نقصان پہنچ گیا, جیسے میں نے مثال پیش کی کہ پتھر سے ٹکرایا اور گر گیا, تو پھر ایسی صورت میں یہ ضامن ہوگا چونکہ اس نے کھینچا ہے اور وہ پتھر سے ٹکرایا تو یہ ضامن کہلائے گا. کما یزمن السائق, اب تک لفظ استعمال ہوا تھا قائد کا, اب دوسرا لفظ استعمال کر رہے ہیں سائق کا. جس طرح کے سائق ضامن ہوگا, سائق کا مطلب پیچھے سے ہانکنے والا, پیچھے سے جانور کو چلانے والا. لو کان لہا جمع ہن فشردت بسوقہی فوقعت فی بئر او سقطت عن مرتفع فطلقت. جیسے پیچھے سے ہانکنے والے نے مثلا کچھ کیا جس کی وجہ سے جانور بدک گیا, جیسے گھوڑا بدک جاتا ہے, اونٹ بھی بدک جاتا ہے, بلکہ جانور بدک گیا اور بدکنے والے نے پیچھے سے اس نے کچھ ایسا کیا کہ جانور بدک گیا اور بدکنے کے بعد پھر جانور نے جو بھاگنا شروع کیا تو یا تو کنویں میں جا کے گر پڑا یا مثلا وہ پہاڑی جیسی کوئی چیز تھی وہاں سے نیچے لڑک گیا جانور اور اس کے بعد جانور مر گیا. تو ایسی صورت میں بھی یہ ضامن کہلائے گا. اب اس سے فرق نہیں پڑتا کہ مالک طاقتور ہے یا کمزور ہے, اس سے کہ اس کے پیچھے سے ہانکنے کی وجہ سے جانور بتکا اور پھر جانور بھاگا ہے, تو چاہے پیچھے سے اس طرح سے دھکا دینے والا ہے, ہانکنے والا یہ کمزور بھی ہو تب بھی یہ جانور کا ذمہ دار بن جائے گا. کوشش کریں گے کہ جو میں نے اب تک آپ کے سامنے جانور کے حوالے سے گفتگو پیش کی ہے اس کو ہم گاڑی یا موٹر سائیکل کے حوالے سے کیسے اس کو بیان کر سکتے ہیں تاکہ ذرا سی آپ کے کام کی بھی بات آئے. مگر آج گفتگو یہاں ختم کر رہے ہیں. صلی اللہ علیہ محمد و علیہ الطاہرین. صلوات علی محمد و علیہ.